Capito.
سود کی تاریخ کل مکمل ہو چکی. پھر یہ کہا گیا کہ اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے ایک چیز سود بنتی ہے، مگر اس کے باوجود اسلام نے کچھ مقامات پر اجازت دی ہے کہ وہ سود لے سکتے ہیں، سود دے سکتے ہیں. ان میں پہلی مثال آئی تھی باپ اور بیٹے کے درمیان سود جائز ہے، دوسری مثال یہ تھی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان بھی سود جائز ہے. کچھ اور مثالیں ہیں کہ جہاں پر سود جائز ہے، مگر اس کا جواز بالکل باپ بیٹے کی طرح نہیں ہے، میاں بیوی کی طرح نہیں ہے. اس کا جواز یک طرفہ ہے کہ ایک کے لیے تو لینا جائز ہے، مگر دوسرے کے لیے لینا جائز نہیں ہے. وہ کون سا مقام ہے؟ وہ ہے اگر کافر اور مسلمان کے درمیان کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے، اور اگر فرض کیجیے کہ کافر قرضہ دینے والا ہے، مسلمان قرضہ لینے والا ہے، تو کافر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک لاکھ روپے آپ مجھ سے لے جائیں، چھ مہینے کے بعد ایک لاکھ دس ہزار واپس کرنے پڑیں گے، یا ہر مہینے دو ہزار روپے دینے پڑیں گے جب تک کہ آپ ایک لاکھ واپس نہیں کرتے. اگر کافر اس طرح کا مطالبہ کر رہا ہے کسی مسلمان سے، تو یہ سود ہے اور جائز نہیں ہے. چنانچہ مسلمان کسی کافر کو زیادہ رقم نہیں دے سکتا ہے، اور اگر کافر کسی اسلامی مملکت میں رہتا ہے تو کافر کسی مسلمان سے نہیں لے سکتا، یہ سود ہے. لیکن اگر معاملہ الٹا ہو جائے کہ کافر اگر مسلمان کے پاس قرضہ لینے کے لیے آئے، اور قرضہ دیتے وقت مسلمان کافر سے یہ کہے کہ ایک لاکھ روپے لے جاؤ، چھ مہینے کے بعد جب تم لوٹاؤ گے تو دس ہزار روپے زیادہ دینا پڑیں گے، ایک لاکھ دس ہزار تمہیں واپس کرنا پڑیں گے، یہ سود نہیں ہے. یا ہم یہ کہیں کہ سود کی تاریخ پر یہ پورا اتر رہا ہے، مگر یہ جائز سود ہے. اسلام میں یہ والا سود حرام نہیں ہے. چنانچہ ساری دنیا کے مسلمان کافر سے اگر سود لے رہے ہیں تو یہ سود جائز ہے، کوئی پابندی نہیں. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ بینکاری نظام میں نتیجہ نکلے گا کہ اگر مسلمانوں نے کافر کے بینکوں میں پیسہ رکھا ہے اور کافر کے بینک والے سود دے رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں مسلمان کے دے لینا جائز، بالکل صحیح بن گیا. لیکن اگر معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کا بینک ہے، اس میں کافر نے اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، تو کافر کو سود دینا جائز نہیں، نہ یہ سود دے سکتے ہیں نہ کافر سود لے سکتا ہے. لہذا یہ بات پیش رکھنا ہوگی کہ کس جگہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر کافر سے مسلمان لے رہا ہے تو صحیح ہے، لیکن مسلمان سے کافر لے رہا ہے تو غلط ہے، پھر ایسا نہیں کیا جا سکتا. ابتدائی طور پر اتنی بات ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے. وَقَضَى لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِي، اسی طرح سے کوئی ربا نہیں ہے مسلمان اور حربی کے درمیان، یعنی کافر حربی، ان دونوں کے درمیان اگر ربا کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کو ربا نہیں سمجھا گیا ہے. کب؟ اِذَا أَخَذَ الْمُسْلِمُ الزِّيَادَةَ، جب مسلمان زیادہ لے رہا ہے، کافر زیادہ لے رہا ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی، وہ ربا کہلائے گا، لیکن اگر مسلمان زیادہ لے رہا ہے تو وہ ربا نہیں کہلائے گا، وہ جائز ہے. کافر کی چونکہ دو قسمیں ہیں، اس میں سے ایک کا تذکرہ کیا کافر حربی، یعنی جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، ایسا مسلمان ہے تو اس سے زیادہ لینا جائز ہے، اس کو زیادہ دینا جائز نہیں. لیکن اگر وہ کافر ذمی ہے، ایسا کافر ہے کہ جس سے باقاعدہ مسلمانوں کی کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے یا وہ کتابی کافر ہے، کتابی کافر کا مطلب عیسائی ہے یا یہودی ہے، ایسا کافر ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں امت ذمی فتحرم المعاملت الرضویت معہ علی الاظہر، کہتے ہیں کہ اس میں دو پہلو ہیں، اگر ربا ہے تو ربا خرید و فروخت میں ہے تو الگ معاملہ ہے، ربا اگر قرضے میں ہے تو الگ معاملہ ہے، لیکن گھوم کے دونوں کا نتیجہ پھر ایک ہی بن جاتا ہے، کیا؟ کہتے ہیں کہ اگر معاملہ ہے، معاملہ کا مطلب خرید و فروخت، جیسے کل مثال آئی تھی سونے کی خرید و فروخت والا معاملہ، اگر کافر ذمی سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، سونے کی خرید و فروخت والا معاملہ، آپ دبئی میں ہیں اور دبئی میں کسی کافر نے مثلا سونے کی دکان کھولی ہوئی ہے، وہاں تو بہت سارے لوگ ہیں، اور آپ اس کی دکان پہ سونا خریدنے کے لیے گئے، اور کل والی مثال پیش نظر رکھیے کہ 10 تولہ اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ 10 تولے کا سیٹ، ہم 10 تولے کے مقابلے میں جو سیٹ بنتا ہے وہ سیٹ مجھے دے دو، وہ 8 تولے کا بن رہا تھا، کہتے ہیں اگر اس طرح کا معاملہ کافر کے ساتھ کریں تو جیسے مسلمان کے ساتھ حرام تھا اسی طرح سے اس کافر ذمی کے ساتھ بھی حرام، نہیں کر سکتے یہ معاملہ، ہاں معاملہ نہیں کر سکتے یہ، لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس کے باوجود ایک پہلو ہے اس کے جواز کا، کہ فرض کیجئے کہ اس طرح کا معاملہ اس کی اپنی شریعت میں جائز ہو، اس کی اپنی شریعت میں جائز ہو کہ وہ 10 تولہ لے کے کسی مسلمان کو 8 تولے کا زیور کا سیٹ دے دے، ان کی اپنی شریعت میں اگر یہ چیز جائز ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا یہ مثال ہم نے اس طرح کی بنائی ہے کہ مسلمان کو کم سونا مل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے مسلمان کا، اگر مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں، تو کوئی قباحت نہیں، وہ پھر پہلی والی مثال میں آ جائے گا کہ اگر مسلمان کو زیادہ مل رہا ہے تو وہ بالکل صحیح ہے، وہ بالکل جائز، سارا مسئلہ وہاں پر آ کے اٹکتا ہے کہ اگر مسلمان کو کم مل رہا ہے اور کافر کو زیادہ مل رہا ہے تو کیا ہوگا، کہتے ہیں اگر ان کی اپنی شریعت میں والی چیز جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر کافر سے جو اس طرح کی چیز ملتی ہے اس کی خرید و فروخت نہیں، کافر سے جو اس طرح کی چیز ملے گی کہ جس میں مسلمان کو کم مل رہا ہے، تو مسلمان کو اگر کم مل رہا ہے تو وہ چاہے مسلمان سے ملے یا کافر سے ملے دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے، اس کو جائز بنانے کا طریقہ کار کون سا ہوگا، جو کل مثال آئی تھی کہ پیسے میں ساری ڈیلنگ کی جائے، کہ 10 تولہ سونا اس کی کتنی رقم بنی، 8 تولہ زیورات اس کی کتنی رقم بنی، اس کی رقم کے اعتبار سے اگر ڈیلنگ کریں گے تو وہ صحیح ہوگی، لیکن اگر مسلمان کو کم آ رہا ہوگا سونا، کافر کو زیادہ جا رہا ہوگا، تو جیسے مسلمان کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے کافر ذمی کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ جائز نہیں ہے، ہاں اگر مسلمان کے پاس زیادہ آ رہا ہو سونا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی اپنی شریعت میں بھی یہ جائز ہو، مسلمان کی شریعت میں تو جائز نہیں ہے، یعنی مسلمان کو آپ 10 تولہ دیں اور اس سے 8 تولہ لیں یہ جائز نہیں ہے، زیادہ مسلمان سے تو نہیں کر سکتے والا معاملہ، لیکن کافر ذمی کی شریعت میں اگر یہ جائز ہوتا ہو کہ جس کی وجہ سے مسلمان کے پاس زیادہ آ رہا ہو، مطلب الٹا ہو جائے کہ وہ 10 تولہ دے اور 8 تولہ یہ دے رہا ہو، مسلمان دے رہا ہو، اگر کافر ذمی کی شریعت میں یہ جائز ہوتا ہو تو مسلمان یہ زیادہ لے سکتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ دے نہیں سکتا، زیادہ دینے پہ پابندی ہے، زیادہ لینے پہ پابندی نہیں ہے۔ وَأَمَّا الذِّمِّي فَتَحَرَّمَ الْمُعَامَلَةُ الرَّبَوِيَّةُ مَعَهُ عَلَى الْأَثَرِ، جہاں تک ذمی کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کرنا یعنی خرید و فروخت جیسی کوئی چیز کرنا یہ حرام ہے، قول اظہر کی بنیاد پر ظاہر نظریہ میں فتویٰ یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے، ولیکن یجوز للمسلم اخذ الزیادۃ منہ بعد وقوع المعاملۃ، لیکن مسلمان کو اس کی اجازت ہے کہ اگر مسلمان کے پاس زیادہ آ رہا ہے تو یہ معاملہ کرنا صحیح ہے، اس کے اگر اس کو زیادہ ملا ہے، اذا کان ایتا ہوا جائزا فی شریعتہ، وہ جو زیادہ دے رہا ہے وہ اس کی اپنی شریعت میں اگر جائز ہو تو یہ زیادہ لینا کسی کافر ذمی سے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ یہ بنا کہ مسلمان کا مسلمان سے زیادہ لینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن مسلمان کا کسی کافر ذمی سے زیادہ لینا یہ جائز ہے، اور اسی طرح سے کافر حربی سے بھی زیادہ لینا جائز ہے۔ دونوں قسم کے کافر سے زیادہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ دینے پر پابندی ہے کہ زیادہ دے نہیں سکتے، چاہے وہ ربا سود والا، وہ قرضے والا ربا ہو یا معاملے والا ربا ہو، دونوں صورتوں میں اس سے زیادہ لے تو سکتے ہیں، اس سے زیادہ دے نہیں سکتے، بشرط ہے کہ اس کے اپنی شریعت میں وہ جائز ہوتا ہو تو کوئی حرج نہیں ذمی کے لیے، ذمی کے لیے بھی اور کافر حربی کے لیے بھی، کہ اگر اس وہ زیادہ دے رہا ہے، اس کا استثناء اس حوالے سے کیا تھا کہ اس کے لیے وہ تو جائز ہے، بالکل وہ جائز، جی وہی کافر کتابی ہے، ذمی ایک ہی بات ہے، اب یہاں ایک بات اور پیش نظر رکھیے، کافر ہے جی، دیکھیے عنوان ثانوی یہ ایک الگ عنوان ہے، عنوان ثانوی جہاں کہیں بھی آ جائے تو وہاں بہت ساری چیزیں حلال اور جائز ہو جاتی ہیں، حرام کام حلال بن جاتے ہیں، عنوان میں ثانوی کے تحت شراب پینا بساؤں کا جائز ہو جاتا ہے، سور کھانا بساؤں کا جائز ہو جاتا ہے، تو عنوان ثانوی جہاں پر آ جائیں گے وہاں تو بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی، اس وقت ہم عنوان ثانوی کی بات نہیں کر رہے ہیں، عنوان ثانوی یہاں پر بھی آ جائے کہ کافر اگر ہماری عزت پر یا ہماری جان پر ہمیں نقصان کوئی پہنچائے گا تو صحیح ہے، پھر وہاں بھی جان بچانا جائز ہے، جان بچانا جائز ہے، اس لیے اس کی بات ماننا جائز ہو جائے گا، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی بات ماننا جائز ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کرنا جائز ہو جائے گا، تو عنوان ثانوی کے تحت تو بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، مگر ہم اس وقت عنوان ثانوی کو پیش نظر نہیں رکھتے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ اگر اس کو زیادہ دینا پڑ جاتا ہے عنوان ثانوی کے تحت تو جائز ہے، جی ہاں بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، مگر جتنے بھی عنوانات ثانوی ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، وہ پہلے الگ سے خالی سے سمجھانا پڑے گا، اس لیے بالکل ہم اس کو نہیں چڑھا، جی دیکھیے سوالات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اس طرح سے، یہ تحقیق کرنے کا مسئلہ کل بھی گزر چکا تھا کہ اگر آپ تحقیق نہیں کرنا پڑ چاہتے تو آدھا دے دیجیے بس بات ختم ہو گئی، اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں پیسہ بچانا چاہتے ہیں تو تحقیق کرنا ہوگی، جی 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 عنوان ثانوی کو کبھی کبھار یہ کاروباری شکل دینا چاہیے، جی ہاں دے سکتے ہیں، اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو الگ سے بڑی پوری تفصیل سے سمجھانا پڑے گی، اس لیے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، جو ہمارا عنوان ہے بس اسی حد تک ہم محدود ہیں کہ قرضے میں کہاں سود کہلاتا ہے کہاں نہیں کہلاتا ہے، یہاں ہم محدود ہیں، جب یہ بات آئی کہ کافر سے زیادہ لینا جائز ہے اس کو زیادہ دینا جائز نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہو اور اس کی شریعت میں وہ چیز جائز ہو، اچھا ہمیں نہیں پتا کہ اس کی شریعت میں جائز ہے کہ نہیں، مگر وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں ایک بات اور پیش نظر رکھیے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم کسی عالم سے مسئلے پوچھنے کے لیے کوئی جاتا ہے، تو جیسے کل بینک کی ذرا سی تفصیل آ گئی، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بینک کا زیادہ تر کام کاج سود کا ہے، اور اسی وجہ سے بینک میں کام کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بینک کا کام سود کا کام ہے، بینک میں کام کرنا جائز نہیں ہے، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم کے پاس اگر کوئی شخص جا رہا ہوتا ہے تو ایسا شخص اگر بینک میں کام کرتا ہے تو اس کے دل میں بڑا دھڑکا ہوتا ہے، تو بیچارہ دین پہ چلنا چاہتا ہے تو ڈر رہا ہوتا ہے، وہ مختلف زاویوں سے مختلف اینگل سے سوال کر رہا ہوتا ہے، اگر کسی عالم نے کہہ دیا کہ آپ بینک میں کام کر رہے ہیں زیادہ آپ کے لیے بینک میں کام کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر مختلف جو سوالات آتے ہیں اس کے ذہن میں وہ یہ بھی سوال آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جتنی میری تنخواہ مل رہی ہے یہ حرام ہے، میں جو کپڑے پہن رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، کپڑے پہن اپنے بچوں کو کپڑے پہنا رہا ہوں یا غلط پہنا رہا ہوں, جو کھلا رہا ہوں غلط کھلا رہا ہوں, جو تعلیم ان کو دلوا رہا ہوں غلط دلوا رہا ہوں. اچھا میرا بچہ اس تعلیم سے اگر بڑا ہو جائے گا تو پھر کیا وہ نوکری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ 25 قسم کے سوالات. یہ جو مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں اس میں ہر ایک کا جواب اپنے اعتبار سے دیا جائے گا. جو میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی ایک بات بتائی جاتی ہے تو خود بخود نتیجہ نکال کے دوسری بات آپ نہ بنا لیں. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے, دین میں اس کی اجازت نہیں ہے, خود بخود دوسری بات نہیں بنائے. پہلی بات یہ بنی کہ اگر کوئی شخص بینک کی نوکری کر رہا ہے تو اس کی نوکری حرام ہے, جائز نہیں ہے, اس لیے کہ بینک کا کام سود کا کام. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پوری تنخواہ اس کی حرام ہے؟ تو یہاں اکثر مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ جتنا اس کا سود کا کام ہے اتنی تنخواہ حرام, جو اس کا جائز و حلال کام ہے وہ تنخواہ حرام نہیں. جائز و حلال کام کیا ہے؟ مثلا ایک کیشئر کیش پر بیٹھا ہے, لوگوں کے پیسے دے رہا ہو دے رہا ہے, وہ اگر فرض کیجئے کہ پیسے جمع کروانے والے کے پیسے دے رہا ہے اور جو نکلوانا چاہتا ہے اس کو پیسے دے رہا ہے, یہ تو اس کا اپنا پیسہ تھا جو لیا اور دیا, بات ختم ہو گئی. ہاں اس پر جو بینک نے منافع دیا یہ سود تھا, اور اس نے جو منافع دیا وہ سود تھا, اور جا رہا اسی کے ہاتھ سے, چاہے 100 روپے پر 10 روپے ہی اس کو زیادہ دے رہا ہے, مگر یہ 100 روپے پر 10 روپے بھی سود ہے, لہٰذا یہ کام حرام کہلائے. اب دن بھر میں یہ کتنا کام کرتا ہے؟ اگر 100% میں سے 90% کام اس کا حلال و جائز ہے, 10% کام بغیر اس کا حرام ہے, سود والا کام ہے, تو 90% اس کی تنخواہ صحیح ہے بالکل. خود بخود یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ بینک میں کام کرنا حرام ہے لہٰذا ساری تنخواہ اس کی حرام ہے. نہیں, ساری تنخواہ حرام ہے, 90% تنخواہ اس کی حلال ہے, جائز ہے. لے دے کے کیا بنے گا کہ فقط 10% تنخواہ اس کی حرام بنی؟ تو لوگ کہیں گے ارے مولانا صاحب یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنی, پھر تو بالکل مسئلہ حل ہو گیا. میرا کام تو 10% ہی نہیں ہے سود کا, میرا کام تو فقط 2% ہے سود کا کام, بلکہ 2% میں زیادہ کر رہا ہوں, 1% میرا سود کا کام ہے. اس کا مطلب 99% میرا کام صحیح ہو گیا نا؟ کام صحیح نہیں ہوا. اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کام صحیح ہو گیا, کام صحیح نہیں ہوا, تنخواہ 99% صحیح, تنخواہ اس کے لیے جائز. کہیں بھائی 99% تو میں صحیح کام کر رہا ہوں تو کیوں میرا کام صحیح نہیں ہوا؟ اس لیے یہ 99% غلط ہو گیا کہ اس 99% کو آپ انجام دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ 1% کو نہیں دیں گے. آپ 1% کو انجام دیں گے تو آپ کو 99% کام کرنے کی اجازت ہے, اور آپ اگر 1% کام کرنے سے منع کر دیں گے میں نہیں کروں گا تو آپ سے 99% بھی کام لے لیا جائے گا. سوچا اچھا بھائی خدا حافظ, چھٹی گئے آپ. تو کیا ہوا اس کا مطلب؟ یہ 99% کا دار و مدار اسی 1% پر ہے, اور اس 1% کو آپ نہیں چھوڑ سکتے تو 99% کو بھی چھوڑ دینا پڑے گا. چنانچہ بین کی نوکری تو پوری حرام ہے, وہ تو نہیں کرتا. جو تنخواہ ملے گی اس کے بارے میں صحیح ہے کہ وہ 90% 95% 99% وہ حلال ہے, جتنا حرام کا کام ہے وہ فقط حرام رہے گی, باقی تنخواہ حرام ہے. یہ جو آپ کے سامنے آئی ہے بات, چونکہ آپ اس وقت طلبا میں شمار ہوتے ہیں, مگر اہم ممکن ہے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد آپ دین کی خدمت کرنے کے لیے نہ جانے کہیں افریقہ میں ہوں گے, امریکہ میں ہوں گے, کہاں ہوں گے مجھے نہیں معلوم. بہت سارے لڑکے جو یہاں سے پڑھ کے گئے وہ کہیں پہنچ گیا, پھر کہیں پہنچ گیا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کافر ملک میں پہنچ جائیں اور جو مسئلہ ہم نے پڑھایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے آپ کو. اب تو یاد نہیں رہتے, مگر کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی یاد رہ جاتے. تو اگر کوئی آپ سے وہاں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا, آپ کسی کافر ملک میں خدمات انجام دینے کے لیے چلے گئے اور وہاں آپ سے کوئی بینک کا مسئلہ پوچھنا ہے اور آپ کو ہمارا مسئلہ یاد ہو کہ اگر 1% کام بھی اس کا غلط ہے تو نوکری پوری حرام, یہ ادھورا مسئلہ نہ رہ جائے, اس لیے آگے کی بات بتاتے ہیں, ورنہ عام مجمع میں ہم آگے کی بات نہیں بتاتے ہیں. اس لیے عام مجمع پاکستان کا ہی ہے اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے. آگے کی بات کیا ہوگی؟ آگے کی بات کا دار و مدار یہ آخری جو لائن گزری ہمارا اس پر ہے کہ کافر اگر اپنی مرضی سے زیادہ دے رہا ہے تو مسلمان کے لیے دینا جائز ہے. کافر کو زیادہ دینا جائز نہیں ہے, اس سے زیادہ دینا جائز. چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کافر بینک میں ملازمت کرتا ہے اور وہاں اکاؤنٹ رکھنے والے جتنے افراد ہیں جنہوں نے کھاتا کھلوایا ہے بینک میں، وہ سب کے سب کافر ہیں، بینک خود بھی کافروں کا ہے، یا تو اکاؤنٹ کھلوانے والے سارے کے سارے کافر ہیں یا اکاؤنٹ کھلوانے والے مسلمان بھی ہیں مگر بینک کافروں کا ہے۔ اب اگر یہ اس کو ایسی ملازمت ملی ہے کہ پیسہ لینا اور دینا مثلا، تو اگر فرض کیجئے کہ بینک نے جو منافع دیا ہے یہ سارے اپنے کھاتے داروں کو منافع دے رہا ہے، تو یہ منافع دینا جائز ہے، حلال ہے، اس لیے کہ منافع لے جانے والے یا تو کافر ہیں، تو کافر کا منافع کافر لے جا رہا ہے، کوئی حرج نہیں، یا کافر کا منافع مسلمان لے جا رہا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کام اس کا بالکل صحیح ہو گیا، کام صحیح ہو گیا تو تنخواہ بھی صحیح ہو گئی، یہ والا پورشن بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا اب اگر معاملہ الٹا ہو جائے کہ فرض کیجئے کہ کھاتے دار سارے کے سارے کافر ہیں اور بینک بھی کافر کا ہے، کچھ کھاتے دار ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرضہ لیا بینک سے اور بینک ان سے منافع لے رہا ہے، تو بینک ان سے منافع لے رہا ہے، جن سے منافع لے رہا ہے وہ بھی کافر ہیں، جن کو منافع جا رہا ہے وہ بھی کافر ہیں، تو اب جن کو بینک نے قرضہ دیا تھا وہ پیسہ بھی اگر یہ لے رہا ہے کاؤنٹر پہ بیٹھ کے، تو یہ پیسہ لینا بھی جائز ہے، تو اس کا سارا کام ہی جائز ہو گیا، پیسہ دینا بھی، سود کا پیسہ دینا بھی جائز ہو گیا اور لینا بھی جائز ہو گیا، دونوں کام جائز ہو گیا۔ تو یہ نہ سمجھے گا کہ بینک کی نوکری ہمیشہ ہمیشہ کر کے ہر جگہ پر حرام ہے، پاکستان میں حرام ہے، نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ کھاتے دار سارے کے سارے کافر ہیں، بینک بھی کافروں کا ہے، تو بینک کی نوکری بھی صحیح ہو گئی، اس کی تنخواہ بھی صحیح ہوگی، سب کا سب صحیح ہو گیا، کوئی قباحت نہیں آتا۔ یہ گفتگو مکمل ہو گئی۔ اب آئیے جو یہ کہا تھا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان سود جائز ہے، جی اس میں آپس میں ہر ایک سے سود لے اور دے سکتے ہیں. لیکن کل جیسے بات آئی تھی باپ اور بیٹا, باپ اور بیٹی کے درمیان تو سود جائز ہے مگر ماں اور بیٹے کے درمیان سود جائز نہیں, بھائی اور بھائی کے درمیان سود جائز نہیں. آخری بات یہ بیان کر رہا ہے کہتے ہیں کہ ماں باپ کی طرح نہیں سمجھی جائے گی, لہذا ماں اور بیٹے کے درمیان رباح جائز نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہوگا. جتنے رشتے بتائے ہیں فقط اتنے رشتے تک سود جائز ہے, اس سے آگے پیچھے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس سے آگے پیچھے کا جو بھی رشتہ ہوگا اس میں سود حرام ہے. یہ ایک بات مکمل ہو گئی. اب چونکہ بیکاری کے حوالے سے بہت ساری باتیں یہاں آ چکی آپ کے سامنے, تو آخری مسئلہ بھی اسی حوالے سے جو قرض سے براہ راست تعلق نہیں رکھتا مگر چونکہ بینکاری سے اس کا تعلق ہے, اور آج جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس دنیا میں بہت سارے ملکوں کی کرنسی ہمارے پاس آتی اور جاتی ہے, کبھی ایرانی تومان ہمارے پاس آ جاتے ہیں, کبھی عراقی دینار ہمارے پاس آ جاتے ہیں, کبھی دبئی کا درہم ہمارے پاس آ جاتا ہے, اس طرح کی کرنسیاں بہت آتی جاتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ایک مسئلہ پیش نظر رکھیے, سود کے بارے میں کہا تھا کہ خرید و فروخت میں بھی سود حرام ہے, جتنا سونا دیا ہے اس سے زیادہ اگر مانگا جائے گا تو یہ سود ہے, اس لیے کہ سود یہ جو سود کہلایا اس کی دو وجہ بنی, ایک تو یہ کہ یہ ایک ہی جنس کا تھا سونا اور سونا, دوسری بات یہ کہ سونا ایسی چیز ہے کہ جو وزن کر کے دی جاتی ہے, تو جو چیز وزن سے دی جائے یا ناپ تول کے دی جائے ایسی چیزوں میں سود آ جاتا ہے اگر وہ ایک ہی جنس کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان پیمانوں سے ہٹ کر کوئی چیز اگر وزن سے نہیں دی جا رہی, کوئی چیز اگر ناپ کے نہیں دی جا رہی, کوئی چیز اگر پیمائش سے تول کے نہیں دی جا رہی, پیمائش سے تول کا مطلب جیسے دودھ کا پیمائش کا تولنے والا ہوتا ہے ایسے تول کے نہیں دی جا رہی, ایسی چیز نہیں ہے, تو اس میں اگر زیادتی کا مطالبہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. وہ کون سی چیزیں مثلا گن کے دی جا رہی ہے, انڈے ہیں مثلا گن کے دیے اور گن کے دیے جا رہے ہیں, یا مثلا خود کرنسی نوٹ ہیں گن کے دیے جا رہے ہیں گن کے دیے جا رہے ہیں, ان میں پھر سود نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ ان کے معاملے میں اگر سود نہیں ہوگا, خرید و فروخت اگر جہاں پر کہیں گے تو وہ سود نہیں کہلائے گا. سود نہیں کہلائے گا کا مطلب کیا ہے, ایک عید گزر چکی ہے اور دوسری عید آنے والی ہے, عید کے دنوں میں عام طور پر نئے نوٹ کی طلب بہت بڑھ جاتی ہے, اگر آپ 100 والے نئے نوٹ لینے جائیں تو ایک بنڈل 100 کا, یہ بنڈل بھی 100 کا ہوتا ہے, اگر 100 روپے والے کا ایک بنڈل ہو تو کتنے روپے بن گئے, کتنے روپے, 10,000 روپے بن گئے, 100 کو 100 سے ضرب کریں 10,000 بن گئے. تھوڑے دیر ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے, ورنہ انتظار نہیں کرنا ہونا چاہیے, اس میں تو کٹاک سے جواب معلوم ہونا چاہیے. ہم کسی تیسری چوتھی جماعت والے سے سوال نہیں کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی ابھی ملٹی پلائی سیکھا ہے, ہم تو بی اے پاس والے لوگوں کا سوال کر رہے ہیں. اچھا اب 100 روپے بن گئے, 100 روپے والے نوٹ اگر 100 سے کریں گے تو 10,000 روپے بن گئے. اگر آپ نئے نوٹ لینے جائیں گے تو آپ اگر ان کو 10,000 روپے 1,000 والے 10 نوٹ دیں گے تو وہ 100 کا بنڈل آپ کو نہیں دے گا, وہ کہے گا آپ کو 10,500 دینے پڑیں گے, 11,000 دینے پڑیں گے, تب جا کے آپ کو نیا بنڈل ملے گا. اب اگر آپ 10,500 دیتے ہیں اور 10,000 لیتے ہیں, یہ سود ہے کہ سود نہیں ہے, یہ سود نہیں ہے. سود نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, اس لیے کہ گن کے دیا اور گن کے دیا جاتا ہے, اگر ناپ تول سے ہوتا تو وہ سونے والی مثال بن جاتی تو سود بن جاتا, یہ گن کے دیا اور گن کے دیا جاتا ہے اس لیے یہ سود نہیں بنے گا. تو اگر خرید و فروخت میں یہ معاملہ بنتا ہے تو ایسی صورت میں زیادہ مطالبہ کرنا اور زیادہ دینا دونوں جائز ہے, کوئی پابندی نہیں, کوئی قباحت نہیں, یہ سود نہیں. چنانچہ اگر آپ کرنسی کو بدل دیں تو ایسی صورت میں تو بالکل صحیح ہو جائے گا. اگر فرض کیجئے کہ آپ 90,000 روپے لے کر جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ اس کے ڈالر دے دیں تو آپ کو ایک ہزار ڈالر دے دیں گے, 90,000 کے 1,000 ڈالر دے دیں گے. 90,000 کے 1,000 ڈالر لینا اور دینا, خریدنا اور بیچنا, دونوں جائز ہے, دونوں کام ٹھیک ہو گئے. اسی طرح سے تومان میں یا درہم میں اگر اس طرح سے لین دین کی جا رہی ہے, دونوں جائز ہے. آپ اس کے پاس 90,000 لے کے گئے اور اس سے کہا کہ آپ ڈالر دے دیجئے, اس نے کہا کہ ابھی ڈالر میرے پاس ہے نہیں, آپ ایسا کیجئے رات کو آئیے, رات تک میرے پاس ڈالر آ جائیں گے, اس وقت آپ لے جائیے گا, یہ پیسے آپ ابھی دے جائیں گے تو آپ کو ڈالر ملیں گے. یہ معاملہ ہو گیا, 90,000 دے دیے, رات کو آپ جا کے ڈالر لے لیں گے ان سے, یا دو دن کے بعد اس نے بلایا, دو دن کے بعد جا کے آپ ڈالر لے لیں گے, مگر یہ معاملہ نقد نہیں ہوا, ادھار ہو گیا والا معاملہ. ادھار ادھار اس طرح سے معاملہ کرنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں صحیح ہے, کوئی قباحت نہیں اس میں بھی. ایک کرنسی کے بدلے دوسری کرنسی میں لے رہے ہیں, نقد معاملہ کرنا بھی صحیح ہے, ادھار معاملہ کرنا بھی صحیح ہے, دونوں اعتبار سے معاملہ صحیح ہو گیا. اچھا یہی معاملہ فرض کیجئے کہ آپ پیسے لے کے گئے, 10,000 روپے کے بجائے 10,500 روپے آپ نے اس کو دیے اور کہا کہ نئے 100 والے نوٹ کا پیکٹ دے دیجئے, بنڈل دے دیجئے. اس نے 10,500 روپے لے لیا آپ سے اور کہا کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے, رات تک میرے پاس نیا بنڈل آ جائے گا, آپ رات کو لے جائیے یا کل آپ صبح لے جائیے گا. اب یہ والا معاملہ پھر ادھار معاملہ بن گیا. یہ والا معاملہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ والا معاملہ بھی صحیح ہے, مگر یہ والا معاملہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ اب ہمیں تاریخ کی طرف جانا پڑے گا, ڈیفینیشن کی طرف جانا پڑے گا. ڈیفینیشن میں یہ کس پر پورا اتر رہا ہے؟ ڈیفینیشن میں بظاہر ہم نے جس مثال سے اور جس زاویے سے ہم آپ کو مثال کی طرف لے کر آئے ہیں, اس زاویے سے یہ خرید و فروخت لگ رہا ہے. اگر یہ خرید و فروخت ہو جائے تو صحیح ہو جائے گا بالکل. اس لیے کہ گن کر دی جانے والی اور لی جانے والی چیزوں میں سود نہیں ہوتا ہے, زیادہ اس میں اضافہ اور کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایک دن بعد کے بھی یہ معاملہ کیا گیا ہے تو بظاہر بھی یہ خرید و فروخت لگ رہا ہے کہ ادھار والا خرید و فروخت ہے, لیکن کیا یہ خرید و فروخت ہے یا یہ قرضہ ہے؟ بینک والے سے جب آپ پیسے مانگنے جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ آپ 1,00,000 روپے میں دے دیں, وہ کیا کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد 1,10,000 واپس کرنے پڑیں گے. تو آپ ابھی پیسے لے جاتے ہیں, 6 مہینے کے بعد جب واپس لوٹاتے ہیں, اس کو خرید و فروخت نہیں کہتے آپ کہ بھائی میں نے بینک والوں سے یہ والے نوٹ خریدے اور وہ والے نوٹ بیچے. حالانکہ معاملہ بالکل ایک جیسا لگ رہا ہے. تو ہمیں تاریخ کی طرف جانا پڑے گا کہ تاریخ میں کس پر یہ پورا اتر رہا ہے, یہ خرید و فروخت کی تاریخ پہ پورا اتر رہا ہے یا یہ قرضے کی تاریخ پہ پورا اتر رہا ہے. اچھا یعنی یہ مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے, یہ مسئلہ یوں سمجھ لیں کہ اتنا مشکل ہے کہ بیچارے مرجے خود طے نہیں کر پا رہے ہیں یہ معاملہ کون سا ہے. چنانچہ آیت اللہ سیستانی ایسے معاملے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس طرح کی خرید و فروخت میں اشکال ہے. اس طرح کی اگر خرید و فروخت بھی ہے, ادھار والی اگر خرید و فروخت ہے تو اس میں اشکال ہے. یعنی خود طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ قرضہ بنا کہ یہ خرید و فروخت بنا, کیا بنائے. چنانچہ ایسے معاملے سے احتیاط بڑھتی ہے. جس چیز کے بارے میں پتہ نہ چلے, جو شریعت کا سب سے پہلا مسئلہ, ابھی آپ نے توزیع المسائل کا پہلا مسئلہ بھی نہیں کھولا, ابھی پہلا صفحہ ہی کھولا تھا, سرور کھولا تھا, کہ سب سے پہلے وہ مسئلہ لکھا ہوتا ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں انسان کو معلوم نہ ہو اس میں احتیاط کرنا واجب ہے. احتیاط کرنا پڑے گی, پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ جائز نہیں, احتیاط کرنا پڑے گی, جائز نہیں سمجھے. چنانچہ یہاں پر بھی مسئلہ آ جائے گا کہ اس کو ہم جائز سمجھیں کہ ناجائز سمجھیں. یہاں بھی شہر ابھی سیستانی کہنے احتیاط آتے ہیں, اشکال ہے. اشکال کا مطلب کہ میری طرف سے اگر کریں گے تو اس طرح کا معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہو گیا احتیاط کا. جی نئے نوٹ کا معاملہ نہیں ہے, دونوں میں پرانے نوٹ ہیں, مطلب 100 دے رہا ہے وہ 150 دے رہا ہے, یہ لینا دینا بھی جائز ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ فرض یہ نئے نوٹ کا معاملہ نہیں ہے, پرانے نوٹوں کا معاملہ ہے. پرانے نوٹوں کا معاملہ اس طرح سے بن گیا کہ مثلا کسی نے 100 کا ایک نوٹ دیا, دوسرے نے 10-10 والے وہی پرانے نوٹ جو 150 دے دیے, یہ معاملہ کرنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں؟ جو 150 دے رہا ہے وہ کچھ سوچ سمجھ کے دے رہا ہوگا نا, بے وقوف تو نہیں ہو. ہاں بے وقوف ہے تو معاملہ اس کا واقف ہے, اگر بے وقوف ہے تو معاملہ واقف ہے, اگر بے وقوف نہیں ہے پھر بھی دے رہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے دے رہا ہوگا, چنانچہ کوئی حرج نہیں, یہ معاملہ صحیح. تو اگر نئے نوٹ کی ہم نے مثال بنائی ہے تو فقط مثال کی خاطر ہم نے مثال بنائی تھی, ورنہ حقیقت یہ کہ گن کر لی اور دی جانے والی چیز میں اضافی کا مطالبہ کرنا اس میں کوئی پابندی نہیں, اور اضافے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. جی تو ہاں امانت رکھوانے میں شرطی ہیلا اس طرح کا کوئی ڈھونڈنا پڑے گا. امانت رکھوانے میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ تو امانت دے کے چلا گیا 10,000 روپے کی, 10,000 روپے کی امانت دے کے چلا گیا, تھوڑی دیر کے بعد ڈاکو بھائی آ گئے اور ڈاکو بھائی نے اپنی پستول دکھا دی تو امانت چلے گی, کہ امانت میں مزہ نہیں ہوگی, پھر ہر ایک اپنے اپنے مسائل آ جاتے ہیں. یہ بات دیکھنا پڑتا. چنانچہ اگر ڈیلنگ کی جا رہی ہے ڈالر اور روپے میں, درہم اور دینار میں, تو اس طرح کی ڈیلنگ تو بالکل صحیح ہے, چاہے نقد کی جائے یا ادھار کی جائے بالکل صحیح. لیکن اسی کرنسی سے اگر ڈیلنگ کی جا رہی ہے تو نقد تو وہ ڈیلنگ صحیح ہے, لیکن اگر ادھار میں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اشکال ہے. یہ آخری مسئلہ ہے آپ کا. الاوراق النقدیہ بما انها من المعدود لا جزری فیہا الربا. اوراق النقدیہ یعنی کرنسی نوٹ, اوراق النقدیہ کہتے ہیں کرنسی نوٹ کو, کرنسی نوٹ جتنے بھی ہوتے ہیں چونکہ یہ گن کر دیے اور دیے جاتے ہیں تو اس میں ربا جاری نہیں ہوتا ہے. اگر اس میں زیادہ دیا جائے گا تو پھر اس کو ربا نہیں کہا جائے گا. وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا مَعَ اِخْتِلَافِ جِنْسًا نَقْدًا أَوْ نَسِيَّةً. کہتے ہیں لہٰذا چونکہ گن کے دیے اور دیے جاتے ہیں تو اس میں ربا نہیں ہوگا, تو اس کو ایک کرنسی سے دوسری کرنسی میں بیچنا اور دینا یہ دونوں جائز ہوگا, چاہے فاضل اور اضافی رقم بھی ہم لیں تب بھی جائز ہوگا, جب دونوں کی جنس الگ الگ ہے, ایک درہم ہے ایک دینار ہے, ایک روپیہ ہے ایک تومان ہے مثلا. تو اس طرح سے اگر اضافی رقم بھی لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, چاہے ان کی ڈیلنگ یعنی ان کی خرید و فروخت نقد کی جائے تب بھی جائز ہے, نصیحتن یعنی ادھار کی جائے تب بھی ان کی خرید و فروخت بالکل صحیح ہے. فَيَجُوزُ بَيْعُ خَمْسَةِ دَنَانِيرَ كُوَيْتِيَّةٍ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ عِرَاقِيَّةٍ مُطْلَقًا. تو جائز ہو جائے گا کویت کے 5 دینار کا تبادلہ کرنا عراق کے 10 دینار سے, دونوں دینار اور دینار ہیں مگر وہ کویت کے ہیں اور دوسرے عراق کے ہیں, تو ان کا تبادلہ کرنا بالکل جائز ہو جائے گا. مطلقاً کا مطلب ہے کہ ابھی کریں, نفس خرید و بڑھو کریں وہ بھی صحیح ہے, ادھار خرید و فروخت کریں وہ بھی صحیح ہے. وَأَمَّا مَعَ الْإِشْتِرَاطِ الْجِنْسِ. ہاں اگر دونوں کی جنس ایک ہے, جو دیا جا رہا ہے وہ بھی پاکستانی روپیہ, جو دیا جا رہا ہے وہ بھی پاکستانی روپیہ, پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْبَيْعِ بِهَا نَقْدًا. اگر وہ نقد سودا کیا جا رہا ہے, ابھی 10,500 دے رہے ہیں اور 10,000 کا بنڈل لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, یہ بالکل صحیح ہو جائے گا, اس لیے کہ گن کر دی جانے والی چیز ہے زیادہ ہے بالکل صحیح ہو جائے گا. وَأَمَّا النَّسِيَةَ. لیکن اگر یہ معاملہ ادھار ہے تو کیا سمجھا جائے اس کو؟ کہتے ہیں فلا یبلو عن اشکال, تو یہ اشکال سے خالی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کم از کم اتنی اجازت مل گئی کہ پل عالم کے فتوے کی طرف آپ جا سکتے ہیں اور جیسا ان کا نظریہ ہو اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے سیستانی کے مسئلے پر عمل کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا میرے پاس شاید غلطی ہوگی, ایک 5 منٹ ہیں ابھی, ایک آدھ مسئلہ اور ہو جائے گا. یہ ساری تفصیل تھی مسئلہ نمبر 1011 کی, جس میں کہا گیا کہ سود میں اگر قرضہ لیا اور دیا جا رہا ہے تو یہ قرضہ لیا لینا اور دینا جائز نہیں ہوگا اگر اضافی رقم کا مطالبہ کیا ہے. چند لوگوں کا استثنا کر دیا, باپ اور بیٹے کا, میاں بیوی کا وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کے علاوہ باقی یہ سارا قرضہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. قرضہ تو جائز نہیں ہے مگر اس کے باوجود اس کو کیا سمجھا جائے؟ یہ جو قرضہ جائز نہیں ہے کا مطلب جو ہم نے پیسہ لیا، مثلا ابھی ہم بار بار بینک کی مثال دے رہے تھے، اب کسی ساہوکار کی مثال دیں، کسی پٹھان کی مثال دیں گے، ہم کسی پٹھان کے پاس گئے اور اس سے قرضہ لے کے آئے، یہ لوگ سود بہت زیادہ لیتے ہیں، اگر یہ سود زیادہ لیتے ہیں تو معاملہ تو حرام ہے، نہیں لے سکتے، نہ ہمارے لیے لینا جائز ہے نہ اس کے لیے لینا جائز. لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم نے لے لیا، کسی شخص نے گناہ کرتے ہوئے یہ والا کام کر لیا، لے کے آ گئے، تو کیا اب ہم ان پیسوں کے مالک بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیے اگر کوئی اور چیز ہوتی تو معاملہ بالکل صحیح ہو جاتا. معاملہ بالکل صحیح ہو جاتا کا مطلب کیا ہے کہ اگر فرض کیجیے ہم 1 لاکھ لے کے آتے اور 1 لاکھ ہی ہمیں واپس کرنے پڑتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. جو 1 لاکھ ہم لے کر آئے ہیں یہ بالکل ہم دھڑلے سے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ہمارا پیسہ بن گیا، ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو سود پر ہم پیسے لے کر آئے ہیں یہ ہمارا پیسہ بنا کہ نہیں بنا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا پیسہ نہیں بنا تو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے، اس کو کہیں استعمال بھی نہیں لے گا. اور یہ فقط پیسے کی بات نہیں ہے، گندم کی بات ہے، دوسری چیزوں کی بات، چینی کی بات ہے، بس یہ گندم اس طرح سے لے کر آئے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ گندم ہمارا نہیں بنا، ہم سود پر لے کر آئے ہیں تو ہمارا نہیں بنا، اگر اسی گندم کو ہم نے اپنی زمین پہ بو دیا اور کوئی فصل اگ گئی تو یہ فصل ہماری ہے کہ نہیں ہے؟ کس کی فصل کہہ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ سود لینا اور دینا دونوں حرام، مگر اگر کوئی شخص حرام کام کر لے اور حرام کام کی وجہ سے بھی جو پیسہ اس کے پاس آ جائے گا، اس پیسے کا جب مالک بن جائے گا، یہ نہیں ہے کہ پیسہ اس کا نہیں، پیسے کا یہ مالک بن گیا، چنانچہ آپ اگر یہ پیسہ استعمال کر رہا ہے یا گندم سے اپنی فصل اگا رہا ہے تو یہ فصل اس کی کہلائے گی، یہ گندم اس کا کہلائے گا، یہ پیسہ اس کا کہلائے گا. ہاں جو اضافی رقم سامنے والے کو دے رہا ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں، اس کے لیے دینا بھی جائز نہیں، اس کے لیے لینا بھی جائز نہیں، اور اس کے لیے وہ اضافی رقم استعمال کرنا بھی جائز نہیں. یعنی اگر فرض کیجیے کہ گندم میں یہ اضافی گندم ہی دے رہا ہے، اسی سے مثلا 4 من گندم لے کے آیا تھا قرضے میں اور اس سے کہا تھا کہ میں 6 من گندم واپس کروں گا، تو 6 من گندم واپس کر دی، تو 6 من کا مطلب 2 من گندم جو زیادہ واپس کیے، اب اس 2 من گندم کو وہ دوبارہ کسی جگہ پہ لگا کے اس کی فصل اگا رہا ہے، وہ فصل اس کی نہیں بنے گی. جو لینے والا ہے وہ چیز اس کی نہیں بنے گی، چاہے وہ پیسہ ہو یا کوئی مال ہو، وہ اس کا نہیں بنے گا، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو واپس لوٹا رہا ہے. الظاہر ان القرض لا یبطل باشتراط الزیادۃ، ظاہر یہ کہ زیادہ کی شرط لگانے کی وجہ سے کہ تمہیں زیادہ دینا پڑے گا، اس کی وجہ سے جو اصل قرض کا معاملہ ہے یہ باطل نہیں ہوگا. لا یبطل باشتراط الزیادۃ، اصل معاملہ شرط لگانے کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا، بل یبطل الشرط فقط، بلکہ فقط اور فقط شرط باطل ہو جائے گی. وہ شرط کیا ہے؟ کہ زیادہ دینا پڑے گا، وہ جو زیادہ والی شرط ہے وہ باطل ہو جائے گی، لیکن اصل چیز کا یہ مالک بنے گا. لہذا قرضہ لینے والا جو بھی حاصل کرتا ہے، روٹی حاصل کرتا ہے، چاول حاصل کرتا ہے، گندم حاصل کرتا ہے، وہ اس کا مالک بن جائے گا. ولا یملک المقرض، لیکن قرضہ لینے والا جو اپنی اصل رقم واپس لے گا اس کا تو مالک بنے گا، لیکن جو اضافی رقم یہ واپس لے گا اس کا یہ مالک نہیں بنے گا. فلو اخذ الحنطه مثلا بالقرض الربوي فزرع اها جعل له التصرف في حاصله، جانا اگر کسی نے گندم قرضے میں لیا اور یہ قرضہ سود والا قرضہ تھا، سود والے قرضے میں اس نے گندم لیا، اس کے بعد اس نے زراعت اگائی، بویا زمین پر اور اس کے بعد اس کی فصل پوری ہو گئی، تو پوری فصل میں تصرف کرنا اس کے لیے جائز ہے. تو قرضہ لینے والا جتنا مال لیتا ہے وہ مال اس کا ہو جاتا ہے، اور وہ جس طرح سے بھی استعمال کرے تو اس میں جتنا اضافہ ہوگا یہ اضافہ بھی اسی کا سمجھا جائے گا، کسی اور کا نہیں سمجھا جائے گا. بس اللہ علیہ محمد والی کا بابا دل سوال. Oh.